السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سورہ لقمان کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور گزشتہ نشست میں سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کا آغاز ہوا تھا. اسی کے تناظر میں جناب لقمان کی شخصیت کا تعارف آیا تھا، اور وہ حکیم اور دانا انسان تھے جنہیں اللہ نے باطنی بصیرت اور حکمت عطا فرمائی تھی، اور زندگی سے متعلقہ اصل حقائق تک رسائی ان کی تھی. اور اس کے ذیل میں ہم نے یہ بھی سمجھا تھا کہ رب العالمین کا بنیادی تعارف اور آخرت کی ضرورت کا بنیادی احساس انسان کی فطرت میں موجود ہے. ایک سلیم الفطرت انسان غور و فکر کے نتیجے میں یہاں تک تو پہنچ جاتا ہے کہ کوئی ہے جس نے اس کائنات کو پیدا بھی فرمایا، جو چلا بھی رہا ہے. یہاں تک بھی اس کی رسائی ہو جاتی ہے کہ ہمارے باطن میں نیکی بدی کا شعور موجود ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ نیکی کا اچھا بدلہ ملے اور بدی کی سزا ملنی چاہیے. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا معاشرے میں. چنانچہ ایک ایسا وقت یا عالم ہونا چاہیے جب اس تقاضے کے حوالے سے جو مطالبات ہیں وہ پورے ہوں، نیکی کا بدلہ ملے، بدی کی سزا ملے. یہاں تک بھی انسان پہنچتا ہے. یہ بھی ذکر کیا گیا تھا کہ جناب لقمان نبی تو نہیں تھے. ایک رائے یہ بھی ہے اہل علم کی کہ وہ کسی نبی کے پیروکار بھی نہیں تھے. یعنی وہ تعلیم جو وحی الہی کے ذریعے پیغمبروں اور ان کے ذریعے بندوں تک پہنچتی ہے، شاید وہ ان تک نہیں پہنچی. اس کے باوجود اللہ کی توحید کا تعارف اور آخرت کی ضرورت کا احساس ان میں موجود تھا. اور یہ بات بیان فرما کر رب العالمین ساری انسانیت کے سامنے زندگی کے ان حقائق کے حوالے سے حقیقت کو بیان فرما رہا ہے. پچھلی مرتبہ جو ایک بات ہم نے سمجھی تھی وہ یہ تھی کہ حکمت کا تقاضا یہ کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے. یہ شکر دل سے بھی ہو، زبان سے بھی ہو، اور پورے وجود سے ہو. یعنی اللہ کی اطاعت کی روش ہر آن اختیار کی جائے. حکمت کو بھی ہم نے سمجھا تھا یہ شعور کی پختگی کا نام ہے. مزید یہ کہ ایسی باطنی بصیرت بندے کو مل جائے کہ وہ زندگی کے پوشیدہ حقائق کو سمجھنے کے قابل ہو سکے. وہ حکمت اللہ نے جناب لقمان کو عطا کی تھی، اور اس کا ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے رب کو پہچان لو اور رب کی شکر گزاری کی روش اختیار کرو. آج جو مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 سے، اور گزشتہ نشست میں بھی عرض کی گئی تھی یہ بات کہ ان کی چند وصیتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں. ان وصیتوں کا بیان جو اس دوسرے رکوع میں سورہ لقمان میں ہمارے سامنے آتا ہے. اب پہلی وصیت جناب لقمان کی اپنے بیٹے کو رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، جبکہ وہ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے تھے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یقیناً سب سے بڑا ظلم ہے. یہ ہے پہلی وصیت جناب لقمان کے اپنے بیٹے کو. اور یہ ذکر فرما کر مشرکین عرب جو ابراہیم علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ تو کرتے تھے مگر بتوں کی پوجا پاٹھ میں شرک میں مبتلا تھے، ان کو بھی سمجھایا جا رہا ہے. دیکھو تم حکیم لقمان کو جانتے ہو، ان کی باتیں کوٹ کرتے ہو، بیان کرتے ہو، انہیں اللہ نے حکمت عطا کی تھی، باطنی بصیرت عطا کی تھی، وہ سلیم الفطرت انسان تھے، حکمت رکھتے تھے، دانا انسان تھے. انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا کہا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یقین شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ پہلی وصیت ہے جناب لقمان کی جو یہاں پر نقل کی جا رہی ہے۔ شرک کے حوالے سے تذکرہ کئی مرتبہ آتا رہا، چند اصولی باتیں سمجھ لیں صرف دہرانے کے طور پر۔ ایک ہے عقیدے کا شرک، جو کہ مشرکین مکہ میں تھا، بتوں کو خدا کا درجہ دے دینا، ان کی پوجا پاٹ کرنا، ان کے سامنے جھکنا وغیرہ، کیا کچھ یہ شرک تو ہے کہ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کی اس سے حفاظت فرمائی۔ ایک ہوتا عمل میں شرک، یہ وہ شرک ہیں کہ جس میں آج مسلمان مبتلا ہیں۔ ایک ہوتا عقیدے کا شرک، وہ تو اسلام سے ہی خارج کر دے گا بندے کو، اور کوئی اس میں مبتلا ہے تو مسلمان نہیں۔ لیکن ایک عمل کے اندر بھی شرکیہ روش ہوتی ہے۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، من صلى يرى فقد اشرك، ومن تصدق يرى فقد اشرك، ومن صام يرى فقد اشرك۔ جس نے دکھاوے کی نماز ادا کی، دکھاوے کا روزہ رکھا، دکھاوے کا صدقہ جس نے دیا، وہ شرک کر چکا۔ اب بتائیے کتنی خطرناک بات ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شرک کو پہچاننا، دکھاوا، ریاکاری، اتنا ہی دشوار اور مشکل ہے جتنا ایک اندھیری رات میں ایک کالی چٹان پر ایک کالی چیوٹی کو رینگتے ہوئے دیکھنا مشکل ہے۔ کتنی گہری مثال دی رسول اللہ علیہ السلام، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، حوض چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر۔ کہیں نہ کہیں آ ہی جاتا ہے، حدیث شریف میں بندہ رکو طویل کر دیتا ہے، کیوں، کوئی دیکھ رہا ہے اسے، ویسے تصویر پڑھتا ہے تین مرتبہ سبحان ربی العظیم، اب دیکھ رہا ہے کچھ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، پانچ مرتبہ پڑھ لی اسے۔ اللہ کے لیے کتنی مرتبہ تھی؟ تین مرتبہ، عام طور پر اس کا ہی معمول۔ یہ چوتھی پانچویں مرتبہ اس نے کیوں پڑھی؟ وہ بندوں کو دکھانے کے لیے شرک ہے۔ ہاں، یہ اعمال شرک میں سے ہے، یہ شرکیہ اعمال میں سے ہے۔ ایسا عمل کرنے والا کافر نہیں ہو جائے گا معاذ اللہ، کیونکہ یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں، عمل کا معاملہ ہے۔ مگر ہمیں ڈرنا چاہیے کہ عمل میں کہیں شرک ہم سے تو نہیں ہو رہا۔ تو دکھاوے کا عمل یہ شرک ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح اور جائزہ لینا چاہیے، سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ قرآن فرماتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 165 میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے ان کی شدید ترین، سب سے بڑھ کر محبت اللہ رب العالمین کے لیے ہوتی ہے۔ شرک کیا ہے؟ شریک کرنا، برابر کرنا۔ اگر کسی کی محبت اللہ کی محبت کے برابر آ رہی ہے تو کیا ہو جائے گا بھائی؟ عملی اعتبار سے شرک تو ہو جائے، اس سے بھی بچنا ہے۔ کسی کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے برابر آ جائے، سورہ فرقان میں ہم پڑھ چکے، سورہ فرقان آیت نمبر 43 میں، ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ یعنی معبود بنا لیا، معبود تو اللہ ہے مگر اللہ کے حکم کو چھوڑ کر نفس کی بات مان رہا ہے، خواہش نفس کی پیروی کر رہا ہے، اللہ کے حکم کو بھی نیچے کر دی، تو شرک سے بڑھ کر بات ہو جائے گی، اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ جائزہ لینا کہ کسی کی محبت اللہ کی محبت کے برابر نہ آئے، کسی کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے برابر نہ آئے، یہ شرکیہ طرز عمل۔ عمل میں اخلاص ہو، دکھاوے کے لیے عمل کر رہے، شرک ہو جائے گا۔ کسی کا قانون اللہ کے قانون کے برابر آ جائے، شرک ہو جائے گا۔ اور یہاں اگر اللہ کے قانون کے مقابلے میں کافروں کے قانون کو یا غیروں کے قانون کو نافذ کیا جائے تو یہ بغاوت اللہ کے خلاف۔ قرآن فرماتا ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 45 میں، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ تو ظلم کر رہے ہیں۔ اور یہاں لفظ ظلم شرک کے لیے آیا ہے، وہ شرک کر رہے ہیں۔ کافروں کا قانون ہو، غیروں کا قانون ہو، یا کم از کم اللہ کا حکم نافذ نہیں ہو رہا تو شرک ہو رہا ہے عملی اعتبار سے۔ یہ ہے جن خطرات سے میں اور آپ دو چار ہیں، اعمال میں طرز عمل شرکیہ، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس سے حفاظت فرمائے۔ یہاں فرمایا بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، یقین شرک یقینا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد والدین کے بارے میں وصیت کا بیان ہے، مگر اللہ نے والدین کے بارے میں جو وصیت یا نصیحت ہے اس کی نسبت اپنی طرف کر لی۔ کیوں؟ باپ خود اپنی اولاد کو وصیت کر کے بیٹا میرا حق ادا کرنا، یہ اچھا محسوس نہ ہوتا کہ باپ خود اپنے حق کا مطالبہ کرے۔ تو اللہ نے اگلی بات جو والدین کے حقوق سے متعلق ہے اس بات کو اللہ نے اپنی طرف نسبت دی ہے. ارشاد ہوا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں حسن سلوک کا حکم دیا, وصیت فرمائی. خاص طور پر ماں کا ذکر, حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ, اس کی ماں اسے کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے اٹھاتی پھرتی رہی. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ, اور اس کا دودھ چھڑانا ہے دو برس میں. اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ, کہ شکر ادا کرو میرا, اللہ فرما رہا ہے, اور اپنے ماں باپ کا. اِلَيَّ الْمَصِيرُ, میری طرف لوٹ کر آنا ہے. یہ ہے قرآن حکیم کا ایک اور مقام جہاں اللہ نے اپنے حق کے فوراً بعد بلکہ ساتھ ماں باپ کے حق کو بیان فرمایا. کم از کم 5 مرتبہ قرآن حکیم میں یہ انداز ہے کہ اللہ اپنے حق کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے حق کو بیان فرماتا ہے. غور کیجئے گا, بیوی اور اولاد کی محبت کے بارے میں تو قرآن روکتا ہے, زیادہ نہ بڑھ جائے, کریں لیکن زیادہ نہ ہو جائے, روکا ہے, بہت شدید الفاظ میں روکا ہے. قرآن فرماتا ہے سورہ تغابن کی آیت نمبر 14 میں, فرمائے کہ ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم, بے شک تمہاری بیویوں اور اولادوں میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں, چوکنے رہنا, کہیں ان کی محبت میں ڈوب کر اللہ کے احکامات پامال نہ ہو جائے. وہاں تو روکا ہے. اگلی آیت سورۃ تغابن آیت نمبر 15, انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہارے مال تمہاری اولادیں فتنہ آزمائش ہے تمہارے لیے, ان محبتوں میں ڈوب کر اللہ کو نہ بھولنا. وہاں تو روکا ہے. اور ماں باپ کے بارے میں چونکہ انسان بھول جاتا ہے, احسان فراموشی کر جاتا ہے, نظر انداز کر جاتا ہے, انگلش میں کہتے ہیں فار گرانٹیڈ لے لیتا ہے, اور بڑا ایک مسئلہ آتا ہے کہ ایک طرف ماں ہو اور باپ ہو, دوسری طرف بیوی اور اولاد ہو, جھک پڑتا ہے ایک طرف. تو کہا گیا کہ بیوی اولاد کی محبت اندر سے فطری طور پر موجود ہے, اس کو تو روکا ہے آگے نہ بڑھ جائے. اور ماں باپ کی محبت پیدا کرنی پڑتی ہے جب اس طرح کے معاملات آتے ہیں بیوی اولاد کے حوالے سے, اس کو پیدا کرانا چاہا ہے قرآن نے. تو فرمایا 5 مرتبہ کم و بیش اللہ اپنے حق کے فوراً ساتھ ماں باپ کے حق کو بیان فرماتا ہے. تو پہلی بات ارشاد فرمائی, اللہ فرماتا ہے ہم نے حکم دیا انسان کو ماں باپ کے بارے میں. غور کیجئے گا, مغرب کی تہذیب کے جو اثرات ہیں اس کے نتائج ہمارے معاشرے میں بھی آ رہے ہیں. آپ کے علم ہے کہ اولڈ ہومز, بوڑھوں کے گھر, بلکہ گھر نہیں مکان کہیں, گھر اپنا ہوتا ہے, مکان دوسرے کا ہوتا ہے, یہ فرق ہے ہوم اور ہاؤس میں. تو اولڈ ہومز نہیں کہیں, اولڈ ہاؤسز کہیں, کہیں وہ ایدی سینٹر میں ہوں گے, کہیں کراچی سے باہر ہوں گے جہاں ماں باپ سڑتے, یا قریب میں ہی ہے یہ کیا کہلاتی ہے آپ کے آگے ایدی ہوم جو ہے یہاں پر, اس میں جا کے دیکھیے, ماؤں سے پوچھیے جو 15 سال سے پڑھی سڑ رہی ہیں, 12 سال سے جن کے جوان بچے کراچی کے اندر موجود ہیں. بہرحال یہ تو اب ہمارے معاشرے میں بھی ہے نا, بڑی آزادی چاہیے اس قوم کو, حکمرانوں سے لے کے نیچے تک ساری گندگی بے حیائی دکھانے کی بھی آزادی چاہیے. تو نتیجے لو, آزادی کے ساتھ تباہی بھی تو آئے گی, پھر بربادی بھی تو آئے گی, خاندان ٹوٹے, شوہر بیوی کا تعلق ختم ہو, زنا کی کثرت ہو, انا للہ و انا الیہ راجعون, تو تباہی تو آ رہی. علامات قیامت میں سے کہ بیٹی ماں کے سامنے سینہ تان کر ایسے بات کرے جیسے ایک مالکن حکم چلاتی اپنی کنیز پر, قیامت کی علامات میں سے ہے نا, دیکھ لیں آج جا کے. یہ کوئی نیو یارک کی اور لنڈن کی مثالیں دینے کی ضرورت تو نہیں نا کراچی میں بیٹھ کر, یہ ہمارے معاشرے میں نظر آ رہا ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے, تمہیں ماں باپ کے بارے میں حسن سلوک کا حکم دیا. ماں باپ مشرک بھی ہوں, ابھی سمجھیے آگے کیا بیان آ رہا ہے اس میں, مشرک بھی ہوں تب بھی حق ختم نہیں ہوتا ان کا, حق خدمت ختم نہیں ہوگا. ہمارے تو مسلمان ماں باپ, تو بہرحال ماں باپ کے بارے میں حسن سلوک کا حکم دیا. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس کو یوں کیٹیگرائز فرمایا دو ٹوک انداز میں, کیٹیگوریکل انداز میں, کہ تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں, تمہاری جہنم بھی ہیں. ابن ماجہ کی حدیث, ان کی خدمت تمہیں جنت لے جا سکتی ہے اور ان کی نافرمانی تمہیں جہنم کی آگ میں پھینک سکتی لے جا سکتی ہے. آگے فرمایا ماں کے بارے میں خاص طور پر, حملت امہ وہنا علی وہن, اس کی ماں اسے تکلیف پر تکلیف جھیلتے ہوئے اٹھاتی پھرتی رہی. وفصالہ فی عامین, اور اس کا دودھ چھڑانے کا معاملہ ہے دو برس میں. حدیث میں ہم سنتے ہیں نا، کسی صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون؟ فرمایا تمہاری ماں، پھر کون؟ تمہاری ماں، پھر کون؟ تمہاری ماں، پھر کون؟ تمہارے والد. تین گنا حق ماں کا حق خدمت زیادہ ہے. ہاں، اتھارٹی باپ کو دی گئی ہے گھر میں، قوام مرد کو بنایا گیا ہے، حکم اور فیصلے کی بات آئے گی تو باپ اوپر ہے. ذہن میں رکھیے گا اس بات کو، حکم اور فیصلے کی بات آئے گی تو باپ اوپر ہے، خدمت کی بات آئے گی، حسن سلوک کی بات آئے گی تو ماں ایک دو تین، تین گنا زیادہ حق ماں کا رکھا ہے. اور اسی کو قرآن بھی بیان کرتا ہے، یہاں فرمایا کہ وہ تکلیف پر تکلیف جھیلتے ہوئے اسے اٹھاتی پھرتی رہی، اور سورہ احقاف میں آتا ہے کہ اس نے اس کو جنم بھی دیا. تو تین باتیں ہیں، ایک حمل کی مدت کی تکلیف، شدید مرحلہ ہوتا ہے خاتون کے لیے، ایک عورت کے لیے. دو، ولادت کے موقع کی تکلیف، بڑا شدید اور نازک مرحلہ ہوتا ہے. اور مجھ سمیت جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب حضرات ہی ہیں نا، مرد کبھی سمجھ ہی نہیں سکتا اس بات کو. عورت آج کوئی بیٹی ہماری ہے کل ماں بنے گی تو سمجھ آ جائے گی نا، مرد اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتا. مشاہدہ الگ شے ہے، خود گزرنا دوسری بات ہوتی. بہرحال، تو دوسری تکلیف ولادت کے موقع کی، اور تیسرا اس کا مشقت کا معاملہ، کم از کم ابتدائی دو برس جو دودھ پلانے کی مدت بھی، جب انسان کا بچہ کئی مہینے تک اٹھنے کے قابل بھی نہیں ہوتا، کس طرح وہ ماں اپنے آپ کو انویسٹ کرتی ہے اپنی اولاد پر، قرآن اس کی قدر ہمیں سکھاتا ہے. یہ ہے قرآن. اور آج مغرب کے اندر ماؤں کو آپ جا کے دیکھ لیں، ایک تو تصور کوئی نکاح نہیں تو زنا، زنا ہے تو باپ کا پتہ نہیں، چھوڑ دیجیے اس بحث کو. پھر وہ ماں جو اولڈ ہاؤس میں پڑی ہے، جس کا بیٹا سال میں ایک مرتبہ کبھی آ کے چھگل دیکھ لیتا ہے اس کی، یا اس کی بیٹی سال میں ایک مرتبہ کرسمس اس کو وش کر دے تو وہ کہتی ہے میں بڑی خوش قسمت عورت ہوں کہ میری بیٹی نے بیٹے نے سال میں ایک مرتبہ مجھے یاد کیا. اللہ اکبر. اور اللہ کا رسول یہ کہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہاری جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے. یہ ہمارا دین. اور اللہ کی رضا والد کی رضا میں، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں. بہرحال، فرمایا کہ دو برس اس کے دودھ چھڑانے کا معاملہ، انشکر لی ولی والدی، پھر اللہ نے اپنے ساتھ جوڑا ہے، شکر ادا کرو میرا، اللہ کی وصیت ہے نا، شکر ادا کرو میرا، ولی والدی، اور اپنے ماں باپ کا، بالکل ساتھ ساتھ جوڑا اللہ نے. اور دیکھیں ہم پڑھ چکے ہیں پہلے تفصیل سے، اللہ رب العالمین ہے، بالکل ربوبیت کہتے ہیں پالنے کو، پرورش کرنے کو. اللہ پالنہار ہے، بندے کی ابتدا سے لے کے انتہا تک کی ایک ایک حاجت کو پورا فرما رہا ہے. مگر عالم ظاہر میں ربوبیت کی یہ ذمہ داری ماں باپ ادا کرتے ہیں، تو ربوبیت والا لفظ رب نے اس دعا میں رکھ دیا جو ہمیں ماں باپ کے لیے سکھائی گئی. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے دونوں ماں باپ پر رحم فرما، کما ربیانی، جیسے کہ انہوں نے میری ربوبیت کی تھی، جیسے انہوں نے میری پرورش کی تھی، صغیرا، جبکہ میں چھوٹا تھا. تو رب نے ربوبیت والا لفظ ماں باپ کے لیے بھی رکھ دیا اس دعا میں جو دعا ہمیں سکھائی گئی ہے. اور یہاں کیا کیا، انشکر لی ولی والدی، شکر ادا کرو میرا اور شکر ادا کرو اپنے ماں باپ کا. ہاں، الی المصیر، لوٹ کر میری طرف آنا ہے. تم جوانی کے جوش میں آ کے اپنے باپ کو برا بھلا کہتے ہو آج؟ تم جوانی کے جوش میں آ کے ماں سے تکرار کرتے ہو؟ تم جوانی کے جوش میں آ کے ماں باپ کو گھر سے نکالتے ہو؟ تم جوانی کے جوش میں آ کے ماں باپ کو اولڈ ہومس میں بھیج دیتے ہو اور تم سمجھتے ہو کچھ نہیں ہوگا؟ ہاں، یہ بوڑھے بیچارے کچھ نہیں کر سکتے، یہ کمزور شاید کچھ نہ کر سکے، مگر اللہ کمزور نہیں ہے، اللہ کل طاقت رکھتا ہے، علی کل شیء قدیر ہے، ہر بات میں قدرت رکھتا ہے، وہ طاقتور ہے. الی المصیر، لوٹ کر میری طرف آنا. دھمکی ہے اس میں. آج اگر تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، وہ تو شاید تمہیں بد دعا بھی نہ دیں. ہم نے انٹرویو کی ان عورتوں کے جو مائیں ہیں 50-60 برس کی، باپ 15 سال سے سڑ رہی ہے ایدی ہوم کے اندر، کہ اماں بد دعا کی کبھی تم نے اپنی اولاد کے لیے؟ کہ اپنی اولاد کو اپنے خون کو ہم بد دعا کیسے دے سکتے؟ تو وہ تو کچھ نہ کر سکیں گے، لیکن اللہ، اللہ اکبر، اللہ غیور ہے، اللہ غیور ہے، غیرت ہے اللہ، اللہ پوچھے گا. الی المصیر، لوٹ کر میری طرف آنا ہے. تو اگر آج حیات ہے ہمارے ماں باپ تو موقع ہے معافی مانگ لے بھائی، معاملہ درست کر لے. چاہے جو یہاں بیٹھے سن رہے ہیں وہ، یا یہ ریکارڈنگ جو سنیں گے ان کی بات کر رہا ہوں،
اور اگر چلے گئے تو اب ان کے لیے دعا ہے اور استغفار ہے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بننا ہے وغیرہ وغیرہ تفصیلات ہیں اس میں. لیکن یہ دھمکی ہے اللہ کی طرف سے, اگر تم نے ان کے ساتھ معاملہ گڑبڑ کیا تو شاید یہ کچھ بھی نہ کریں تمہارے ساتھ, ان کے پاس طاقت نہیں ہوگی, یہ کمزور ہوں گے, یہ بوڑھے ہوں گے, لیکن تم اللہ کے سامنے کمزور ہو اور اللہ علی کل شیء قدیر ہے, الی المصیر, لوٹ کر میری طرف آنا ہوگا. یہ تو چند اصولی باتیں ماں باپ کے ذیل میں ہم نے دہرا لی. اب ایک اور اصولی بات, ایک اور اصولی بات, بسا اوقات کیا ہوتا ہے, ماں باپ کسی کے مشرک بھی تو ہو سکتے ہیں, کافر بھی تو ہو سکتے ہیں. صحابہ کرام کو تو مشکلات پیش آئیں, صحابہ کرام کو تو مشکلات پیش آئیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے, ماں مشرک ہے, وہ کہتی ہے میں بھوک ہڑتال کر دوں گی, میں کھانا نہیں کھاؤں گی اگر تو نے اسلام نہ چھوڑا تو. اللہ اکبر. مصعب بن عمیر ہیں, امیر گھرانے کے فرزند ہیں, ماں باپ جو ہے وہ گھر والے گھر سے باہر نکالنے بھرا نہ کر کے, اب کیا کریں بھائی, ایسے بھی سوالات آئے. آج بھی ہو سکتا ہے مسلمانوں کے معاشرے میں ممکن ہے ماں باپ دین سے روکنے والے ہوں, تو یہ ماں باپ کو بھی سمجھ لینا چاہیے, جہاں ان کا حق خدمت ہے, جہاں ان کے حقوق ہیں, جہاں ان کی عظمت ہے, جہاں ان کی فضیلت ہے, جہاں ان کے لیے تعلیمات ہیں, وہیں ماں باپ کو بھی سمجھ لینا چاہیے. ماں باپ سے بڑا حق اللہ کا ہے, ماں باپ سے بڑا حق اللہ کا ہے, ماں باپ کی اطاعت سے بڑھ کر حق اللہ کے رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مرحلہ ہے تو اب کیا کیا جائے, اب اس کے لیے ہدایت. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں, یہاں لفظ جہاد آیا, کچھ لوگ کہتے ہیں نا جہاد صرف جنگ کے لیے ہے, ہمیشہ نہیں ہے, ہمیشہ نہیں, مکی زندگی ہے جہاد کا لفظ آ رہا ہے, یہ مشرک کون سا جہاد کر رہے ہیں, وہ جنگ تھوڑی کر رہے تھے, یہ مشرک ماں باپ تو زور ڈال رہے تھے اولاد پر کہ وہ اسلام قبول نہ کریں, قبول کر چکے تو چھوڑ دیں. تو جہاد کے معنی کوشش کے بھی, اور جہاد کا لفظ جنگ کے لیے بھی آتا ہے, ہمیشہ نہیں آتا, جہاد کے معنی کوشش کے بھی. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, اگر تمہارے ماں باپ تم سے کوشش کریں, تم پر زور ڈالیں, تمہیں مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کا تمہیں علم نہیں, فَلَا تُطِعْهُمَا, تو ان کی اطاعت نہ کرنا. اب یہ بھی دو ٹوک انداز میں سمجھ لیں, ہم میں سے اکثر مجھ سمیت وہ بھی والدین ہیں, ذہن میں رکھیں اولاد سے ایسا مطالبہ جو شریعت کے خلاف ہو, ماں باپ کو اس مطالبے کا حق ہی نہیں. اولاد اس مطالبے کو پورا نہ کرے تو بالکل صحیح کرے گی وہ, کیونکہ اس نے اللہ اور رسول کی بات اوپر رکھنی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اولاد یہاں ان کی بات نہ مانے اور ماں باپ منہ بنائے تو بالکل غلط ہے, اصولی بات. حدیث ابو داؤد شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا طاعت لی مخلوق فی معصیت الخالق, مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہو. اللہ کا حق اور ماں باپ کا حق ٹکرا رہے, ماں باپ کا حق ختم, اللہ کا حکم ماں باپ کا حکم ٹکرا رہے, ماں باپ کا حکم ختم, اللہ کا تقاضا ماں باپ کا تقاضا ٹکرا رہے, ماں باپ کا تقاضا ختم. کیوں؟ ماں باپ کا احسان ہے مگر سب سے بڑھ کر احسان اللہ کا ہے. ماں باپ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. اب یہ ماں باپ کو بھی سمجھ لینا چاہیے, کوئی خلاف شریعت تقاضا اولاد سے نہ کرے, اور کرے اور اولاد نہ مانے تو اولاد ٹھیک ہے ماں باپ غلط ہے, اور اس پر ماں باپ منہ بنائے تو ماں باپ غلط ہے. کیوں؟ پھر عرض کر رہا ہوں, ایسی بات میں ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی, ناجائز ہے وہ ماننا, جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یا تعلیم ٹوٹتی ہو. اب نوجوان لڑکیاں پردہ کرنا چاہتی, ماں باپ روکتے ہیں ان کو, شرم نہیں آتی ان ماں باپ کو. نوجوان لڑکی اس معاشرے میں جہاں گندگی طوفان کی صورت میں ہمارے معاشرے میں ہے, الحمدللہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی بیٹیاں, اس امت کی بیٹیاں موجود ہیں جو پردہ کرنا چاہتی, ماں باپ آڑے آتے ہیں. کیوں آڑے آتے ہو بھائی؟ کیا تمہیں بی بی فاطمہ کا لباس پسند نہیں, بی بی زینب کا لباس پسند نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما؟ چہرے پہ سنت کی باہر ایک مسلمان نوجوان لانا چاہتا ہے, اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں میں, کراچی کی بات کر رہا ہوں, ماں باپ آڑے آتے. کیوں؟ کیا وہ شراب پینے کی بات کر رہا ہے؟ وہ جوئے کھیلنے کی بات کر رہا ہے؟ کیا کیا اس نے؟ اس نے اس کائنات کی عظیم ترین ہستی کے چہرے جیسا اپنا چہرہ بنانے کی کوشش کی نا. اس بات پر مسلمان ماں باپ کو ناراض کی, کس بات کی ناراض کی؟ اس ناراضگی کی کوئی حقیقت نہیں. اولاد پر زور ڈالے کہ تم پیسہ لگاؤ بینک کے اندر, سود کماؤ, کیونکہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوتے, ناجائز مطالبہ ہے, روکی سوکی پہ گزارا کرو, سود میں ملوث نہیں کرنا اپنے آپ کو, وغیرہ 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 گنتے چلے جائیں. یا اگر ٹکراؤ آئے گا اللہ کا حق اوپر ہے، رسول اللہ علیہ السلام کا حق اوپر ہے، ماں باپ کا حق ساقط ہو جائے گا، یہ بات ماں باپ کو واضح رہنی چاہیے. مگر پھر اللہ اکبر، اللہ کا کلام ہے نا، توازن دیکھیے، اللہ کا کلام ہے، بہت توجہ سے سنیے. توازن کیا ہے؟ یہ تو فرما دیا، اگر ماں باپ تم پر زور ڈالیں، تمہیں مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک کرو، تو ان کی بات نہ ماننا، اور تمہیں جس کا علم نہیں. اس میں نقطہ یہ ہے کہ شرک کے لیے کوئی دلیل انسان کے پاس نہیں، رب کے خلاف بغاوت کے لیے دلیل ہے ہی نہیں انسان کے پاس. بندہ بندہ بنے، کیوں خدا بننے کی کوشش کرتا ہے کہ جو چاہے گا وہ کرے گا؟ بندے کی اوقات ہی نہیں. بندے کو رب کے تقاضے پر عمل کرنا ہے، اور جب بندہ رب کے ساتھ شریک کرتا ہے تو اس کی کوئی دلیل کوئی علم بندے کے پاس نہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا، اب اس کے ساتھ تو کہا کہ فلا تطعہما، ان کی بات نہ ماننا. اگلا جملہ سنیے، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ان کے ساتھ دنیا میں بھلا سلوک کرتے رہنا، یہ ہے اللہ کے کلام کا توازن. ورنہ ہمارے وہ ایک ہی طرف کی بات ہوتی ہے، جی بس میں دین پر عمل کر رہا ہوں، میرے باپ آپ جائیں تو جائیں، اگلا جملہ آپ خود ہی سمجھ لیجئے. نہ، غلط بات میں ان کی بات نہیں ماننی، خدمت کا حق ساقط نہیں ہوگا. ارے اللہ کافر کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، تم کون ہوتے ہو اپنے ماں باپ کو چھوڑنے والے اور ان کی خدمت نہ کرنے والے؟ اللہ رب المسلمین تو نہ رب العالمین ہے، وہ اپنے نافرمانوں باغیوں کو بھی کھلا پلا رہا ہے، تم کیا اب زیادہ جانتے ہو بات؟ نہ، تو غلط کام میں ماں باپ کی بات نہ ماننا، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ بھلا سلوک کرتے رہنا. اب اس کو بھی سمجھ لیں، اب ہمارے وہ ماشاءاللہ نوجوانوں میں ایک جذبہ تو آتا ہے، بہت اچھی بات ہے، آنا چاہیے، لیکن وہ تھوڑا علم آتا ہے، حلم نہیں ہوتا. علم ہوتا ہے، حلم، تحمل نہیں ہوتا. دو باتیں سن لی، چار باتیں اور نہیں سنی، اور ماں باپ سے سینہ تان کر بات ہو رہی ہے، آپ کو کیا بتا، میں تو کتابیں پڑھ کر آ رہا ہوں، میں تو دین کے ماحول میں لے کر آ رہا ہوں، آپ کو کیا بتا، میں جانتا ہوں دین کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس بدتمیزی کی اجازت نہیں، اس بے شرمی کی، بے غیرتی کی، بد اخلاقی کی قطعاً اجازت نہیں، چاہے ماں باپ مشرک ہی کیوں نہ ہو. غور کیجئے، چاہے ماں باپ مشرک ہی کیوں نہ ہوں، شرکیہ معاملات یا تقاضوں میں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، مگر دنیا میں جو ان کا حق خدمت ہے وہ ساقط نہیں ہوتا، وہ ختم نہیں ہوتا، ان کی غلط باتوں میں ان کی پیروی نہیں کی جائے گی، مگر ان کا حق خدمت برقرار رہے گا. ان کی جو ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے، ان کو ساتھ رکھنے کی، ان کی خدمت کرنے کی، ان کی ضروریات کو اور حاجات کو پورا کرنے کی، اسے سلوک کرنے کی، یہ ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. کہ ہم جس ماحول و معاشرے میں رہ رہے ہیں، الحمدللہ ہمارے والدین مسلمان ہیں، آج اگر ہمیں کچھ دین سمجھ آیا بھی ہے، کچھ پڑھ لکھ گئے ہیں، تو پیچھے ماں باپ ہی کی تو محنت تھی، اس کے پیچھے اپنا پیٹ کاٹ کر انہیں پال پوس کے بڑا کیا. ہاں شاید ہمیں تھوڑا علم زیادہ ہو گیا، تب اس کا تحمل کرنا ہے، اور اپنے ماں باپ کو دھتکارنا نہیں، بلکہ یہ فکر کرنی کہ ان کو بھی میں دین کی طرف کس طرح لے کر آؤں. وہ میرا فرض ہے، وہ میرا فرض ہے. قرآن کہتا ہے سورۃ تحریم آیت نمبر 6 میں، قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو اب دھتکارنا نہیں، بد کلامی نہیں کرنی، سینہ نہیں تاننا، آواز نہیں نکالنی. قرآن نے کیا کہا بوڑھے ماں باپ کے بارے میں؟ اس بوڑھے ماں باپ کے بارے میں تو کہا فلا تقل لہما اف، انہیں اف بھی نہ کہنا. اف اردو والا نہیں، سردی میں جب ٹھوکر لگتی ہے تو کرنٹ آتا ہے نا گھٹنے میں، تو اف نکلتا ہے زبان سے، یہ وہ اف نہیں ہے، یہ ہوں، یہ بنے گا ترجمہ اردو میں. ماں باپ نے کہا ہوں، یہ جو انداز ہے یہ عربی میں اف، اردو کا اف نہیں، عربی کا اف. ہوں بھی نہ کہنا ان کے سامنے، یہ ہے ماں باپ کی قدر و قیمت، اندازہ کیجئے. اور ایک آج ہمارا ماحول ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، سینہ تان کے ماں باپ سے باتیں ہوتی ہیں، دھتکارا جاتا ہے ان کو، ان کو بتایا جاتا ہے ہمیں دین آتا ہے تمہیں کیا آتا ہوگا. استغفر اللہ، معافی مانگنی چاہیے اللہ سے، معافی مانگنی چاہیے اپنے ماں باپ سے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. فرمائے کہ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ بھلا سلوک کرتے رہنا. ہاں، واتبع سبیل من اناب الی، پیروی کرنا اس کے راستے کی، اللہ فرما رہا ہے، جس نے میری طرف رجوع کیا. اب ممکن ہے کسی کے ماں باپ مشرک ہوں، تو اب اس نے اسلام پر عمل تو کرنا ہے نا، جڑے کن لوگوں کے ساتھ جو اسلام پر عمل کر رہے ہیں، جو اللہ کی راہ پر ہیں. اور اگر ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، کفر شرک کا مسئلہ تو نہیں نا ان کے ساتھ، تو اب کیا کریں، چھوڑنا نہیں ہے، ان کو بھی دین کے ماحول سے جوڑنا ہے، اور اپنے آپ کو بھی پیچھے دین کے ماحول سے جوڑے جہاں ان باتوں کا بیان ہو، تاکہ گھر میں آ کے غیر مطلوب رویہ نہ ہو، بلکہ وہ رویہ اختیار کیا جائے جو کہ مطلوب ہے دین میں. تو بہرحال فرمایا کہ اس کے راستے کی پیروی کرو. من اناب الی، اللہ فرماتے ہیں جس نے میری طرف رجوع کیا، نیک لوگوں کے ساتھ جڑو، جیسے کہ قرآن کہتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ. فرمایا ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر ڈراوا ہے، پھر تم سب کو لوٹایا جائے گا میری طرف، پھر میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے تھے. ماں باپ نے زیادتی کی ہے، شرک کا، کفر کا، ناجائز کاموں کا مطالبہ کیا، اللہ ان کو بھی پوچھے گا. تم نے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، دل دکھایا ہے، حق مارا ہے، اللہ تم سے بھی پوچھے گا. تم نے ماں باپ کے غلط تقاضوں پر عمل کیا، اللہ اس بارے میں بھی پوچھے گا. اور تم نے تقاضوں پر تو صحیح عمل کیا مگر ماں باپ کے ساتھ مس بیہیو کیا، ماں باپ کا حق مارا، دھتکارا، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی تم سے سوال کر لے گا. ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے. ایک آیت اور مختصراً پڑھیں گے انشاءاللہ. یا بنیا، ایک اور وصیت جناب لقمان کی. یہ تو بیچ میں اللہ کی طرف سے بات آ گئی تھی والدین کے بارے میں، اب جناب لقمان کی مزید وصیت ہے. یا بنیا، اے میرے بیٹے، انھا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، رائی کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، فتکم فی صخرتن او فی السماوات او فی الارض، پھر وہ کسی مضبوط چٹان میں کہیں پوشیدہ ہو، یا آسمانوں کی بلندیوں میں، یا زمین کی تہ میں کہیں ہو، یاتی بھی اللہ، اللہ اسے لے آئے گا. ٹھیک ہے، چیف جسٹس نے کہا تو کچھ کانپنے لگی نا ٹانگے وزیر دفاع کی، ہاں ہاں آج کچھ لوگوں کو پیش کر دیں گے. یہاں چھپ سکتے ہو، 35 نہیں 3500 سے زیادہ کا مسئلہ ہوگا اس پاکستان میں مسنگ پرسنز کا، دینداروں کو جو گھروں سے اٹھا کر ظلم کیا ہے ان ظالموں نے، بدبختوں نے، ہزاروں کی تعداد. یہاں چھپ سکتے ہو، اللہ کی عدالت میں کوئی نہیں چھپے گا. آج اربوں کے فراڈ کر سکتے ہو، اس قوم کو بیچ سکتے ہو، اللہ کے نہیں بک سکے گا سب کچھ، اللہ کے نہیں چھپ سکے گا. رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہے، اور یہ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، میرا آپ کا ایمان ہے اس پر، آپ کو اور مجھے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں. رب کہتا ہے رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہے، کسی چٹان میں ہے، آسمانوں کی بلندیوں میں ہو، زمین کی تہ یا پاتال میں ہو، کل اللہ اسے پیش کر دے گا. ایک لمحے کو انسان سوچے، میں کس کس سے چھپ رہا ہوں آج، میں کس کس سے بچ رہا ہوں، کل میرے اندر سے پیش ہو جائے گا. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کل ان کے منہ ہم بند کر دیں گے، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے ان کے خلاف، سورہ یاسین آیت نمبر 65، ان کے پیر گواہی دیں گے ان کے خلاف، کہاں جائیں گے بچ کر. قرآن کہتا ہے سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 20 اور 21 میں، ان کی سماعت یعنی ان کے کان، ان کی بصارت یعنی ان کی آنکھ، اور ان کی کھالیں گواہی دیں گی ان کے خلاف. یہ آنکھیں بولیں گی کل، یہ کان بولیں گے کل، یہ کھال بولے گی کل. پوچھے گا لما شہیدتم علینا، کھال سے کہے گا انسان تو نے کیوں بولنا شروع کر دیا، تو کیسے بول رہی. قرآن کہہ رہا ہے قالوا انتقنا اللہ الذی انتق وکل شیء کل شیء، اس اللہ نے ہمیں بولنے کی صلاحیت عطا فرما دی جس نے ہر شے کو بولنے کی صلاحیت عطا فرما دی. تمہارے ہاتھ، تمہارے پیر، تمہاری آنکھ، تمہارے کان، تمہاری کھال تمہارے خلاف گواہی دے، سب کچھ پیش کر دے گا اللہ. آج یہی خوف چیف جسٹس کو بھی ہو، ججز کو بھی ہو، ہماری پارلیمنٹ کے ممبرز کو بھی ہو، ہمارے حکمرانوں کو بھی ہو، آرمی کا سابقہ تھا یا موجودہ چیف، جو بھی ہے، اور میں اور آپ، یہ اگر خوف ہمارے دلوں میں ہو تو یہ ملک کی یہ تباہی نہ ہو جو آج ہمارے سامنے، یہ دنیا کا یہ نقشہ نہ ہو جو آج ہمارے سامنے. اور پیغمبر یہ بنیادی دعوت دے کر آئے تھے، اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا خوف رکھنا، تمہیں موت آنی ہے اور تمہیں کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اتنا سوچ کے چیف جسٹس بیٹھے اپنی سیٹ پر، کوئی جج بیٹھے اپنی سیٹ پر، کوئی سیاست دان بیٹھے پارلیمنٹ میں، کوئی حکمران بیٹھے اپنی نشست پر، میں اور آپ بیٹھے اپنے گھر میں اپنے اپنے کام کاج کے مقام پر، یہ سوچ کر کے مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. خدا کی قسم اس قوم کے حالات یوں بدل سکتے ہیں، لیکن کیا ہم بدلنے کو تیار ہیں کہ نہیں، ہم یہ ماننے کو تیار ہیں کہ نہیں. اللہ میں توجہ کی توفیق دے. فرمایا کہ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بڑا باریک بین ہے، انتہائی پوشیدہ انتہائی پوشیدہ بات کو بھی نکال کر پیش کر دے گا. اور خبیر ہے, خوب خبر رکھنے والا ہے, دنیا کو معلوم نہیں اللہ کو سب معلوم ہے. جس کو کیا پتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, وہ تو بیچارہ ایویڈنس کے اوپر بات کرے گا, جو کامنٹس آئیں گے. اللہ کو سب معلوم ہے, علیم بذات الصدور, وہ سینوں کے رازوں تک سے واقف ہے. اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے اور یقین عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.